الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وقال جل وعلا في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کر دیا تھا اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات کی نگاہ سے اخباری اعلان بھی گزر چکا ہو، آج ہمیں آغاز کرنا ہے ایک نہایت اہم موضوع کا، اور وہ یہ کہ ایمان کی ماہیت کیا ہے اور اس کے حصول اور اضافے کے ذرائع کیا ہیں، یا اسی کو آپ فارسی میں کہنا چاہیں تو اس کی پیدائش اور افزائش کے ذرائع کیا ہیں، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے، پھر یہ بڑھتا کیسے، اسے تقویت کیسے حاصل ہوتی ہے. چونکہ پچھلے جمعوں میں جو مضمون زیر بحث آتا رہا اس کا آج کے ہمارے اس موضوع سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لہذا مجھے پچھلے جمعوں کے مضامین کے ساتھ تو اس کو مربوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 ماہ قبل میرے بیرونی سفر سے پہلے مسلسل 8 جمعوں میں ہم ایمان کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے. ایمان کے لفظی معنی کیا ہے، ایمان کا موضوع کیا ہے، ایمانیات ثلاثہ اور ان کے مابین کیا ربط اور تعلق ہے، پھر ایمان کی قسمیں کیا ہیں، ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان، پھر یہ کہ ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے، ایمان کوئی جامد شے ہے یا وہ گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور یہ کہ ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آخری تقریر تھی ایمان کا امن کے ساتھ کیا تعلق ہے. گویا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ لغوی طور پر بھی ایمان کا مادہ امن ہے، اور اس کا آخری موضوع بھی یہی تھا کہ ایمان کا اصل حاصل بھی امن ہے، ذہنی اطمینان اور قلبی سکون. یہ 8 جمعوں میں مسلسل تقریریں ہوئی تھیں. ایک موضوع رہ گیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا بعد میں میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک تقریر میں نہیں سمیٹا جا سکے گا، تو دو یا تین جیسے بھی ہو سکا انشاءاللہ اس موضوع پر اب شرح و بسط کے ساتھ گفتگو ہوگی. اس گفتگو میں ظاہر بات ہے کہ وہ پچھلی گفتگو کا صرف یہ حصہ ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ اس گفتگو میں ہمارا موضوع قانونی ایمان نہیں ہے بلکہ حقیقی ایمان ہے، وہ ایمان کے جو تصدیق ہے یقین قلبی سے عبارت ہے، تصدیق بالقلب ایک یقین قلبی کی کیفیت اختیار کرتا ہے، اور یہ بات پچھلی تمام گفتگووں کے لب لباب کے طور پر سامنے آ جائے کہ اصل میں ضرورت اسی ایمان کی ہے. یہ ایمان پیدا ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ پھر گاڑی خود بخود چلتی ہے، یہ ایمان حقیقی دل میں ہوگا تو عمل بھی درست ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ یقین دل میں موجود ہو اور گناہ کا صدور ہو جائے، کسی نہ کسی سبب سے اس یقین میں زوف پیدا ہوتا ہے، اس میں اضمحلال آتا ہے، یا تو یہ کہ کوئی خارجی اثرات پیدا ہوتے ہیں، ماحول کے اثرات، کوئی ترغیب جو ہے گناہ کی معصیت کی اتنی قوی ہے اتنی زوردار ہے، ماحول اس وقت اتنا مؤثر ہو گیا ہے کہ وہ غالب آ گیا انسان کی اس اندرونی کیفیت پر، تبھی کہیں گناہ کا صدور ہوگا، یا انسان کے اپنے باطن میں سے نفس امارہ کی جانب سے اٹھنے والے طوفان کسی وقت اتنی شدت اختیار کر لیں کہ وہ غالب آ جائیں، تبھی گناہ کا صدور ہوگا. ورنہ یہ کہ وہ ایمان ہو اور یقین کی شکل میں ہو اور قوی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے گناہ کا اور معصیت کا صدور ہو جائے. لہذا اگر ایمان یقین والا ایمان ہے تو عمل بھی درست ہوگا، اخلاق صالحہ بھی. یوں سمجھیے کہ یہ برگ و بار ہیں اس درخت کے، شجرہ طیبہ کے، کہ وہ آپ سے آپ آئیں گے. آپ نے گٹھلی لگائی آم کی، زمین اگر صالح تھی درست تھی زرخیز تھی، وہ آم کی گٹھلی جو ہے وہ پھوٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے، پھر وہ پودا بنے گا. اب یہ گاڑی خود بخود چلے گی، آپ کا کام صرف یہ ہے آپ پانی دیتے رہیں اور جو بھی خارجی آفات ہیں ان سے بچاتے رہیں، کوئی بکری آ کر اسے ختم نہ کر جائے، کوئی اور آفت خارج سے نہ آ جائے. لیکن یہ کہ اس میں ساری جو قوت نمو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ سب کچھ اس میں ہے، صرف یہ کہ ایک نگہداشت ہے، ایک حفاظت ہے جو آپ خارج سے کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. اب یہ پودا خود بڑھے گا اور ایک وقت پر جا کر جب یہ اپنی اس طبی عمر کو پہنچے گا اب اس میں آم کا پھل لگے گا. یہ گویا کہ ایک فطری عمل ہے کہ جو خود بخود چل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ایمان یقین والا ایمان دل میں ایک اس کا تخم پڑ جائے، اس کا بیج پڑ جائے، تو اس کے بعد اب یہ برگ و بار خود لائے گا پودا، اسی میں عمل صالح ہے. عمل صالح ہی کی ایک بلند تر منزل ہے تواصی بالحق، اسی خیر کا عالم بردار انسان بن کر کھڑا ہوتا ہے، دعوت تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی اصل میں اسی عمل صالح ہی کی ایک شکل ہے. اور پھر اس سیرت و کردار کی پختگی کہ انسان کو اس راہ میں جو تکلیف بھی آئے وہ جھیلے، جو مصیبت آئے برداشت کرے. ایمان قوی ہوگا تبھی ثابت قدم رہ سکے گا، ایمان مضبوط ہوگا تبھی انسان دنیا کی بڑی سے بڑی جو مشکل ہے اس کو وہ جھیل جائے گا، بڑی سے بڑی آزمائش میں کامیابی کے ساتھ سے گزر جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شے یہ ہے، یہ اگر ہے تو اب ایمان کے بعد عمل صالح بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی، انفاق بھی، عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق و تواصی بالصبر بھی، یہ تمام مراحل خود بخود طے ہوں گے. تو گویا کہ ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے کہ وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یہ گویا کہ لب لباب ہے ہمارے کل مسئلے کا. اجتماعی سطح پر بھی اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اسلامی ریاست کی ان تقریروں کے دوران، اصل شے کیا ہے کہ اجتماعی سطح پر اس معاشرے کے اندر جو کلیکٹو ول ہے وہ ایسرٹ کرے اپنے آپ کو، اس کا ظہور ہو، وہ اپنا ثبوت فراہم کرے کہ ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں. یہ اجتماعی جب ارادہ وجود میں آ جائے گا اور جب یہ اس کو اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا، نمایاں کر دے گا، ثابت کر دے گا، تو آپ سے آپ اس ریاست کے اندر وہ تبدیلیاں آئیں گی. جب تک یہ شکل نہیں ہے نعرے بازی ہے، یہ اسلام کے نعرے کی گیند ہے جو کبھی کسی کے پالے میں ہے، کبھی کسی کے پالے میں ہے، کبھی کوئی اسے استعمال کر رہا ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. 40 برس ہمیں ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک نعرہ ہے. جب تک کہ عوام کے اندر سے، اس معاشرے کے اندر سے معتدل تعداد میں لوگ ایسے نہ ہوں کہ جن کا واقعتاً یہ یقین پیدا ہو جائے اور وہ یقین پھر اجتماعی ایک کلیکٹو ول کی شکل میں اپنا ظہور کرے، اس کے بغیر اسلامی ریاست بالفعل قائم نہیں ہو سکتی. بحثیں ہوتی رہیں گی، طرح طرح کی بحثیں جو ہیں علمی وہ چھڑتی رہیں گی، لیکن یہ کہ منزل مقصود کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی. تو انفرادی سطح پر بھی آج کل ہمارے قومی روزنامے میں بھی آپ مضامین پڑھتے ہوں گے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ کہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے لوگ اس پر مشق کر رہے ہیں، مشق سخن کہہ لیجئے، جو بھی کہیے، تبا آزمائی کر رہے ہیں، مضامین چھپ رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ انفرادی سطح پر بھی وہ ایمان ہے، یقین والا ایمان. اگر وہ پیدا ہو جائے تو باقی سارے مرحلے جو ہیں بڑی آسانی اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے. اجتماعی سطح پر بھی ہمارا اصل مسئلہ وہی ایمان ہے. ایمان کی کمزوری اس میں لال یہ ہے کہ جس کی وجہ سے گاڑی نوکنگ کر رہی ہے. ڈائلیما ہی یہ ہے ہمارا، ہمارا جو ملکی اور ملی سطح پر جو ڈائلیما ہے اختہ لا ینحل، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک بنایا جس کی جڑ اور بنیاد سوائے اسلام کے کوئی نہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں بغیر اسلام کے، اور وہ اسلام یہاں ہے نہیں، اور اس اسلام کی طرف عملی پیش قدمی کے لیے جو ہمارے اندر یقین چاہیے وہ یقین ہی مضمحل ہے اور وہ ڈھیلا ہے. میں نے وہ ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے وہ مصرع آپ کو سنایا تھا کہ علامہ اقبال نے خود ابلیس یا اس کے کسی مشیر کے زبان سے کہلوائے ہیں یہ الفاظ کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہی ہے کہ جس سے ابلیس کی ساری امید وابستہ ہے اور توقع کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، کہ بڑا غنیمت ہے یہ کہ یہ مومن جو ہے، کہنے کو تو مومن ہے لیکن اس کے پاس بھی دولت یقین موجود نہیں ہے. اگر کہیں یہ پیدا ہو گئی تو پھر تو یہ کہ ہمارے لیے کوئی بھی راستہ جو ہے یہاں نہیں رہ جائے گا کامیابی کا، اور یہ ایمان جو ہے اس کی روشنی اگر پھیل گئی تو ظاہر بات ہے کہ کفر اور شرک اور الحاد کی جتنی ظلمتیں ہیں وہ خود بخود کافور ہو جائیں گی. تو اصل لب لباب پھر میں عرض کر رہا ہوں اسی یقین والے ایمان کا حصول ہے. البتہ اب یہاں سمجھنا ہے کہ اس یقین والے ایمان کی ماہیت کیا ہے. یہ ماہیت جو ہے عربی کے دو الفاظ سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، ماہیہ، وہ کیا ہے، ماہیہ وہ شے کیا ہے. ماہیت اس سے بن گیا کسی شے کی اصل حقیقت، وہ اس کی ماہیت ہے. تو ایمان کی ماہیت کیا ہے؟ دو جملوں میں اگر میں اسے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک نور ہے جس کے دو اجزائے ترکیبی ہیں، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی. ان دو انوار کے امتزاج سے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے نور قرآن مجید میں کہیں جمع کے صیغے میں نہیں آیا، نور اعلی نور واحد ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بالمقابل ظلمات یہ جمع ہی کی شکل میں آتی ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض. سورہ نور کا جو پانچواں رکوع ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی ایک اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے، اس میں یہ چیزیں بالمقابل آئی ہیں. تورف الاشیاء بازدادہا، جب بالکل متضاد چیزیں بیک وقت سامنے لے آئی جائیں تو دونوں کی حقیقت جو ہے اچھی طرح نمایاں ہو جاتی ہے. تو ایمان کی حقیقت کے ضمن میں الفاظ آئے نور اعلی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی. اور کفر کہہ لیجئے یا جو بھی، ابھی اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ وہاں فرمایا ظلماتم بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں تہ بر تہ، بعض پر بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، اندھیروں پر اندھیرے. تو ایمان در حقیقت ایک نور ہے، اور یہ دو نوروں یا دو انوار کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی. اس کی بہترین تمثیل جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی. یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ پورا رکوع جو ہے یہ انتہائی اہم ہے ایمان حقیقی اور کفر حقیقی کو واضح کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے، ان کی حقیقت اور ماہیت کو نمایاں کرنے کے لیے. کفر کا بھی تعلق جو ہے جس کے بارے میں دو تمثیلیں یہاں آئی ہیں اس رکوع میں، وہ بھی قانونی کفر نہیں، کفر حقیقی. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ قانون مسلمان ہو، حقیقتاً کافر ہو. چنانچہ اس کی نمایاں ترین مثال منافق، منافق قانون مسلم حقیقتاً کافر. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، یہ جو منافقین کے بارے میں سورہ منافقون میں فرمایا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر یہ کفر کر چکے اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی. لیکن ایمان لانے کے بعد کفر کرنا دو شکلوں میں ہو سکتا تھا، ایک کھلم کھلا ارتداد اعلان عام کے ساتھ کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اس ایمان کو اور اسلام کو، یہ ارتداد ہے. ایک یہ ہے کہ باطنی طور پر تو انسان کافر ہو گیا لیکن ظاہری لبادہ ایمان کا، یعنی اسلام، اسلام کیا ہے؟ ایمان کا ظاہری لبادہ، اسے اس نے اوڑھے رکھا. اسی کی حقیقت جو ہے ہم اس کو نفاق سے تعبیر کرتے ہیں. یہ نفاق کیا ہے؟ قانوناً اسلام، حقیقتاً کفر. تو جو حقیقت کفر ہے اس کے لیے دو تمثیلیں اس رکوع میں آئی ہیں، اور حقیقت ایمان کے لیے، ماہیت ایمان کے لیے ایک تمثیل جو نہایت عظیم تمثیل ہے، اسی تمثیل کے حوالے سے پہلے ان دو اجزائے ترکیبی جو ہے ان کے درمیان جو باہمی نسبت ہے اسے جان لیجئے، تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کی حقیقت پر غور کریں گے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پہلے تو یہاں یہ حقیقت سمجھ لیجئے کہ یہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ تمثیل یا تشبیہ نہیں آ رہی ہے، یہ لفظ جو ہے ذات کے لیے مستعمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ در حقیقت ایمان باللہ، معرفت خداوندی کے لیے. یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری یہ ظاہری بصارت ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سارا ماحول جو ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اس عمل کے بھی دو اجزاء ہیں، ایک خارج میں روشنی ہو، دوسرے ہماری اپنی آنکھوں میں نور بصارت موجود ہو. ایک نور خارجی ہے، یہ چاہے سورج کی روشنی ہے یا چاند کی روشنی ہو، یا یہ کہ کسی موم بتی کی روشنی ہے، کسی ٹارچ کی روشنی ہے، کسی ٹیوب لائٹ ہے، جو بھی ہے، کوئی نہ کوئی خارج میں روشنی ہوگی. آپ کی بصارت بالکل صحیح ہے، آپ کی بینائی بالکل درست ہے، لیکن روشنی نہیں ہے خارج میں، تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے. اسی طریقے سے خارج میں انتہائی جو ہے وہ شدت کے ساتھ روشنی موجود ہو، لیکن آپ کی اپنی نور بصارت جو ہے وہ موجود نہ ہو، بینائی نہ ہو، تب بھی نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہ ظاہری ہمارا دیکھنے کا عمل بھی ان دو چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے کہ خارج میں روشنی ہو اور باطن میں ہماری آنکھوں کے اندر بصارت موجود ہو. اسی کی بہترین تمثیل جو ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. بالکل یہی جو ایک نقشہ اس شعر میں آتا ہے، قرآن حکیم کی اس تمثیل میں بھی بالکل وہی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے اور قافلہ جو ہے کہیں وہ کہیں راستہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، وہ پورا قافلہ ہی کہیں بالکل بھٹکا ہوا ہے. اب اس وقت اندھیری شب میں بڑی مشکل سے کچھ لوگ جو ہیں ادھر ادھر سے کچھ لکڑی جمع کرتے ہیں، کچھ سوکھے پتے جمع کرتے ہیں اور اس کو آگ دکھاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے ماحول. لیکن عین جب ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت سلب کر لی. تو جیسے وہ اندھیرے میں پہلے تھے ویسے ہی اندھیرے میں اب رہ گئے. یعنی پہلے ایک چیز نہیں تھی ان میں سے، وہ خارج میں روشنی نہیں تھی، خارج میں اندھیرا تھا اگرچہ نور بصارت موجود تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہ خارج میں اندھیر روشنی ہو گئی ہے لیکن ان کی نور بصارت سلب ہو گئی. تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ مثال کن کی ہے؟ یہ یہود کے علماء کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک وہ منتظر تھے نبی آخر الزمان کے، کوئی نبی آئے گا، آنے والا ہے، پیشن گوئیاں ہیں، تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ ان میں سے جو اہل علم تھے، جو صاحب فہم تھے، وہ تو گویا کہ جس کو آپ چشم براہ کہتے ہیں کہ راستہ دیکھ رہا ہے آدمی اور تک رہا ہے راستہ، راہ تکنا جسے کہتے ہیں، وہ منتظر تھے کہ وہ اب آنے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے. لیکن بس ان کا امتحان کیا ہوا، وہ آزمائش جس میں وہ ناکام ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہی آئے گا، اس لیے کہ وہ تو چلا آ رہا ہے سلسلہ، حضرت یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل ہی میں نبوت و رسالت چلی آ رہی ہے، دو ہزار کیا ڈھائی ہزار برس ہو چکے، لہذا وہ ہم ہی میں سے آئے گا. ان کے لیے امتحان یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی امیین میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اب یہاں ان کی انانیت آڑے آ گئی. اگرچہ منتظر تھے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھیری شب میں انتظار کر رہے ہیں قافلے والے بیٹھے ہوئے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرے اور سوکھے پتے لکڑیاں جمع کرے، پھر اس کو دیا سلائی دکھائے، روشن ہو جائے، کچھ تو نظر آئے ماحول میں، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے. تو یہی حالت ان کی تھی کہ وہ منتظر تھے کہ اب وہ ظہور ہونے والا ہے، ظہور قدسی کا وقت آ چکا ہے، لیکن وہ ہوا اس انداز سے کہ وہ جو ان کا تکبر تھا، ان کی جو انانیت تھی، ان کا جو عجب تھا، ان کی جو خود پسندی تھی، یہ چیز ان کے راہ میں رکاوٹ بن گئی. اور اے گویا کہ ان کی اب وہ بصارت سلب ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھیے کہ خورشید رسالت طلوع ہو چکا، ماحول منور ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ اب ان کا باطن منور ہو رہا ہے نور ایمان سے، لیکن یہ اپنے اندر کی اس بیماری، اس عجب اور تکبر کی اور حسد کی وجہ سے وہ محروم ہو کر رہ گئے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تو میں نے ابھی ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمارا جو خارجی دیکھنا ہے، باہر کا مادی سطح پر جو ہمارا یہ فینومینن ہے، ویژن ہمارا دیکھنا، اس کے لیے بھی دو چیزیں لازم ہیں، خارج میں روشنی ہو، نور ہو، اور ہمارے باطن میں بھی ایک وہ نور بصارت موجود ہو، ہماری بصیرت جو ہے بصارت موجود ہو. اب اسی طریقے پر قیاس کیجئے کہ ایک باطنی دیکھنا بھی ہے، حقائق کو دیکھنا بھی ہے، ایک ظواہر کو دیکھنا ہے، ایک حقائق کو دیکھنا ہے، ایک باطنی شے اشیاء کا مشاہدہ ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا جو ہے ہمیں ملتی ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا. یہ وہ کما ہیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ماہیا، ماہیا سے ماہیت کا لفظ بنا ہے، تو یہاں وہ کما ہیا، اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا جیسی کہ وہ فی الواقع ہیں. ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ بکری بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، وہ بھی سڑک پر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتی ہے، کتے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میں اس وقت سڑک کراس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، وہ بھی دیکھ بھال کر جو ہے گزرتا ہے. تو یہ ظاہر کا دیکھنا جو ہے، یہ حیوانی سطح کا دیکھنا، یہ تو حیوانات کو بھی میسر ہے. یہی اگر ہمیں میسر ہو تو پھر ہمارا کون سا مقام ہوا بلندتر ان سے. ہمیں تو کچھ اور بصارت اللہ نے عطا فرمائی، دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، کچھ اور دیکھنا، ایک اور دوسری قسم کا سننا جو انسانی سطح کا سننا اور دیکھنا ہے. تو یہ جو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ فی الواقع. تو ایک ہے خارج کا دیکھنا، ایک ہے وہ باطن کا دیکھنا، رویت باطنی اسے کہہ لیجئے، باطن میں دیکھنا. اس کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک باطن کے اندر آپ کی اپنی وہ نور فطرت والی جو ہے بصیرت باطنی وہ موجود ہو، اور خارج میں نور وحی آپ کو نظر آئے. اور یہ نور وحی در حقیقت یہی ہے کہ جس کو ہم تعبیر کریں گے اللہ نور السماوات والارض. معرفت الہی اگر حاصل ہوگی، کائنات کی تمام حقائق جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، منور ہو جائیں گے. جیسے کہ یہ خارجی روشنی آتی ہے تو یہ بات جو ماحول ہمارا ہے، اس کے جتنے بھی اشیاء ہیں یہ روشن ہو جاتی ہیں. سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن اندھیرا ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، موجود سب کچھ ہے. اسی طرح باطنی حقائق بھی موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے دو چیزوں کی، ایک یہ کہ انسان کے اندر اپنی جو ہے وہ انٹرنل اپریٹس جو اس کا ہے وہ موجود ہو، انٹیکٹ ہو. اسی طریقے سے خارج سے اسے نور معرفت میسر آ گیا ہو، نور وحی کے ذریعے سے، تب کہیں وہ حقیقت الاشیاء کا مشاہدہ کر سکے گا. یہ ہیں دو چیزیں، اس کے حوالے سے سمجھیے کہ اب اس کے لیے تمثیل آئی اللہ نور السماوات والارض، یعنی معرفت خداوندی، آسمانوں اور زمین کے جو حقائق ہیں ان کو روشن اور منور کرنے کا واحد ذریعہ ہے. اللہ کو پہچانو گے تو کائنات کے حقائق بھی تمہاری گرفت میں آئیں گے، تم انہیں پہچان سکو گے، جان سکو گے. اس کے بعد فرمایا مثل نور ہی، اب اس کے نور کی مثال. اب یہاں پر بھی اکثر و بیشتر ہمارے جو سلف ہیں، سلف صالحین، انہوں نے الفاظ مقدر اور محذوف مانے ہیں، مثل نور ہی فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایمان باللہ کا نور یا معرفت خداوندی کا نور، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی تمثیل ہے یہ جو دی جا رہی ہے. تشبیہ اور تمثیل میں یہ فرق ہے کہ تشبیہ مفرد ہوتی ہے، کسی ایک شے کو دوسری شے سے مشابہت کی بنا پر اس کا حوالہ دیا جائے. تمثیل میں ایک مرکب شے ہوتی ہے، مرکب تشبیہ، جس کے مختلف اجزاء ہیں. ضروری نہیں کہ تمام اجزاء کا مشبہ بہی اور مشبہ لہو، ان دونوں کے اجزاء کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی جو تصویر سامنے آئے اس سے کسی ایک فینومینن کی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے. تو یہ تمثیل ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اب ذرا اس کا تصور کیجئے، جیسے ایک تاک ہو. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت بجلی نہیں تھی، یہ ٹیوب لائٹس نہیں تھیں، یہ سب کچھ نہیں موجود تھا. روشنی کا کیا ہوتا تھا کہ تاک ہے اور تاک میں دیا رکھا ہوا ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، ایک تاک ہے اور اس تاک میں ایک دیا رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ دیا جو ہے ایک شیشے میں ہے، قندیل کی شکل میں ہے. شیشے میں ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ پرانے زمانے میں ہم نے تو اپنے بچپن میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں، لالٹین کو بھی اور لیمپ ہوا کرتے تھے جن پر دودھیا قسم کی وہ بڑی چمنیاں لگ جایا کرتی تھیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اصل میں تو روشنی جو ہے، جو بھی وہ ایک شعلہ اندر ہے، اسی سے آ رہی ہے، لیکن اگر یہ چمنی نہ ہو تو ہوا کی حرکت سے وہ جو بھی اس کی بتی ہے وہ ادھر سے ادھر وہ ہوتی رہے گی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ ماحول میں چاروں طرف اس روشنی کا نفوذ صحیح طور سے نہیں ہوگا. آپ نے لالٹین جو ہے اس کے اندر جب چمنی لگا دی ہے، اب اس کی بتی جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہوا کی حرکت سے اس کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا، اور اس چمنی کے ذریعے سے وہ اس کی روشنی ماحول میں ایک یکساں انداز میں چاروں طرف پھیل رہی ہے. تو اسی کی تمثیل کو آگے بڑھایا ہے کہ المصباح فی زجاجہ، ایک شیشے کے اندر ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا؟ الزجاجہ، تو زجاجہ جو ہے بتی اس کے اندر ہے، دیا اس کے اندر ہے، لیکن اب روشن ہے وہ شیشہ. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. وہ شیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چمکدار ستارہ، اور اس دیے کے اندر جلایا جا رہا ہے ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت کا روغن جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتہا یضیء، اس کا روغن، اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، روشن ہو جانے کو بیتاب ہے، تیار ہے. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور علی نور، اور آگ چھو لے تو پھر روشنی ہے روشنی پر. نور علی نور، یہدی اللہ لنورہی، اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب. اب یہاں پہ نور ہی مضاف مضافلے کی نسبت آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات باری تعالی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ معرفت باری تعالی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی ہدایت دکھاتا ہے اور راستہ دکھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر شے کا علم کامل رکھتا ہے. یعنی تمثیل کی احتیاج انسانوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے معاذ اللہ. تمثیل کی ضرورت انسانوں کو کیوں پیش آتی ہے؟ کہ بعض مضامین اتنے دقیق ہوتے ہیں، بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ انہیں انسانی زبان جو محدود ہے، اس لیے کہ انسان کی زبان، انسان کا ذہن سب محدود ہے، انسان کا مشاہدہ محدود ہے، اور زبان جو ہے وہ انسان کے مشاہدے سے بنتی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں اتنی محدود ہیں کہ وہ جو ابدی حقائق ہیں، وہ جو حقائق مطلقہ ہیں، وہ ایبسلیوٹ ریئلٹیز، اور وہ جو لطیف حقائق ہیں، ان کا تحمل یہ زبان نہیں کر سکتی، اور ان کا تحمل انسان کا ذہن نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان حقائق سے کسی نہ کسی درجے میں قریب تر ضرور لے آیا جائے انسان کو، ورنہ یہ کہ اس کے لیے راستہ جو ہے چلنا دنیا میں صحیح راہ پر، صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اب ان دونوں چیزوں کے مابین اللہ نے یہ شکل اختیار کی کہ اگر وہ حقائق بتمام و کمال جو ہے ان کی ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتے، تو یہ کہ اس کی ایک ان کو کم سے کم اجمالی درجے میں اس کی ایک پہچان تمثیل کے ذریعے سے عطا کر دی جائے. تو یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو کوئی تمثیل کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم کامل رکھتا ہے۔ اب اس تمثیل میں ایک تو ذرا ظاہری سی بات ہے، کچھ وجدانی سی بات بھی ہے، یہ جان لیجئے کہ طاق سے بہت مشابہت رکھتا ہے ہمارا یہ سینے کا جو یہ پنجرا ہے، یہ ہڈیوں کا، اگر کبھی آپ نے انسانی وہ ڈھانچہ دیکھا ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح طاق کے مانند ہے، اور ڈایافرام ایک جھلی ہے کہ جو یہ ہمارے اوپر کے حصے کو، تھوریکس کو جدا کرتی ہے ڈومن کے ساتھ، یہ اس کا بیس ہے۔ اس ڈایافرام کے اوپر ٹکا ہوا ہے آپ کا قلب، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے طاق کے اندر وہ دیا جو ہے دھرا ہوا ہے، وہ دیا کہ جس میں معرفت خداوندی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ یہ ہے گویا کہ تمثیل کا ایک ظاہری نقشہ، لیکن جو اصل چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ دو اجزائے ترکیبی جو آ رہے ہیں، اس کے لیے مثال کہاں سے لائے۔ اب دیکھیے، اس دور میں اگر قرآن نازل ہوتا تو اس کے لیے اور زیادہ سہل تمثیل ہمارے لیے ممکن ہو جاتی کہ جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول بھڑک اٹھنے کو گویا کہ تیار ہوتا ہے، دی اسلائی دور ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو پیٹرول خود آگے بڑھ کر اس آگ کو لپک رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی جتن کرنا پڑ رہا ہو اس پیٹرول کے اندر آگ لگانے کو۔ اس کے برعکس مٹی کا تیل ہے، لالٹینوں میں ہم مٹی کا تیل جلاتے رہے، یا یہ کہ کڑوا تیل ہے اس کا دیا آپ جلا رہے ہیں، مٹی کے تیل کو دیا اسلائی دکھائیں گے وہ آگ نہیں پکڑے گا، اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ اس میں بتی آپ نے لگائی ہے، بتی تر ہوئی ہے مٹی کے تیل میں، تو بتی جل رہی ہے اور مٹی کا تیل ساتھ جل رہا ہے، براہ راست جو ہے وہ مٹی کا تیل آگ نہیں پکڑ رہا۔ اور اسی طریقے سے کڑوا تیل ہے، آپ نے روئی کی اس کے اندر بتی رکھی ہے تو اس کے ساتھ اس کو اس نے آگ پکڑی ہے، تو یہ جو پیٹرول اور اس کے مقابلے میں یہ مٹی کا تیل یا کڑوا تیل ہے، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ انسان کی فطرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت، نور فطرت اتنا صاف اور شفاف رہتا ہے کہ دیاسلائی جو ہے وہ قریب بھی نہ آئی ہو وہ گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ کو دے زخمہ مضراب حیات، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اس نور فطرت کو بیدار کرنے میں، روشن کرنے میں جتن کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، طرح طرح سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کے ذہن اور قلب کے حجابات کو دور کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اندر کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ مٹی کا تیل ہے کہ اس کو بھی آپ نے کسی ذریعے سے روشن کیا ہے، تو جس طریقے سے کہ پیٹرول ہے اس کی ایک مثال اس وقت یاد ہی ہے کہ زیتون کا تیل، زیتون کا درخت ظاہر بات ہے کہ یا تو کسی جھنڈ میں ہوگا، اگر جھنڈ میں ہے اور وہ درمیان کے اندر اگر آ گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسے صرف عین دوپہر کے وقت سورج کی تمازت ملے گی، نہ صبح کو نہ شام کو، اس لیے کہ صبح کو دانے طرف کے جو اس کے مشرقی جانب کے جو درخت ہیں وہ آڑ بن جائیں گے، سورج کی تمازت صبح کے وقت وہ لے جائیں گے، شام کے وقت جو مغربی جانب میں ہے اصل تمازت ان کو ملے گی، اور یہ جو درمیانی ہے یہ تو گویا کہ صرف دوپہر کے وقت جو ہے براہ راست جبکہ نصف النہار کا سورج ہو اس وقت اسے کچھ تمازت اور حرارت مل سکے گی، اگر مشرقی گوشے میں ہے تو صبح کی حرارت ملے گی اور تمازت ملے گی، شام کو محروم رہے گا، مغرب میں ہے تو وہ اس کو شام کی تمازت ملے گی اور حرارت ملے گی، صبح کو محروم رہے گا۔ اس کے برعکس ایک ایسا درخت جو کھڑا ہوا ہے تنہا، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی، میدان میں ہے، صبح سے لے کر شام تک، طلوع سے لے کر غروب تک سورج کی تمازت کو وہ جذب کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ سولر انرجی ہے نا، باقی جتنی لکڑی کو آپ جلا کر آگ نکال لیتے ہیں تو یہ کون سی انرجی ہے، وہی سولر انرجی ہے جو اس لکڑی کے اندر جذب ہوئی ہے، اور اس پورا جو پروسیس ہے فوٹو سنتھسس، اس کے ذریعے سے وہ سولر انرجی سورج کی حرارت کو جو ہے اس لکڑی نے اپنی قید میں لیا ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے اندر تیل ہے یہ سب کے سب ہے تو اصل میں وہی سولر انرجی کا ظہور کے جو اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ درخت جو ہے زیتون کا، زیتونت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ، یہ جو ایک درخت ہے جو تنہا کھڑا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جھنڈ میں ہے ہی نہیں، شرقی غربی تو تب ہوگا جب وہ کسی جھنڈ میں ہو، اکیلا کھڑا ہے تو نہ شرقی نہ غربی۔ اقبال نے یہی الفاظ لیے ہیں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، یہ جو انداز ہے یہ بھی آپ ایک فرد کو بھی لیجئے ایک شخص ہے جس میں تعصبات حائل ہو جاتے ہیں مشرق اور مغرب کے، مشرق کا تعصب ہے تو مغرب کی حکمت اور فلسفے سے وہ محروم رہ جائے گا، مغرب کا تعصب ہے تو مشرق کی حکمت اور فلسفے سے محروم رہ جائے گا، اور درویش خدا مست اس کے لیے تو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہذا وہ درویش خدا مست جو ہے وہ کسی جانب سے بھی محجوب نہیں ہوتا، بلکہ اسے تو جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع کے مانند ہے، کہ جیسے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو جہاں کہیں وہ اسے دیکھے گا لپٹ کر اس کی طرف جائے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے یہ میری شے ہے، وہ سوچے گا نہیں کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں، اسی طریقے سے حکمت اور دانائی مومن کو جہاں ملے، وہ کہیں مشرق میں ملے، مغرب میں ملے، شمال میں ملے، جنوب میں ملے، جہاں بھی ملے، الحکمت و ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، مومن تو اس کا زیادہ حقدار ہے، جہاں سے بھی پائے گا، شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے، وہ اسے حاصل کرے گا۔ تو یہی معاملہ ہے درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، اور وہاں اس تمثیل میں فرمایا زیتون کا وہ درخت، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا روشن بھڑک اٹھنے کے لیے بیتاب ہے، اس کا روشن قریب ہے کہ اس کا وہ روغن روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ یہ تعبیر ہے کہ جس طریقے سے کہ پیٹرول جو ہے گویا کہ بیتاب ہوتا ہے کہ دیا لائٹ ظاہر فاصلے ہی پر ہو آگے سے بڑھ کر آگ پکڑ لے گا، یہ ہے نور فطرت۔ یہ نور فطرت نوٹ کر لیجئے، اب اتنا خالص، اتنا صاف اور شفاف نور فطرت انبیاء اور صدیقین کا ہوتا ہے، باقی لوگوں کے اوپر کچھ حجابات آ جاتے ہیں۔ وہ حجابات کیا ہیں؟ وہ نفس امارہ کے حجابات ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگ منتظر تھے لیکن یہ کہ جب خورشید رسالت محمدی طلوع ہوا محروم رہ گئے، ذہب اللہ بنورہم، کیوں؟ وہ نفس کا حجاب آیا آڑے، ہم تو ایک اعلیٰ تر نسل سے تعلق رکھنے والے، ہم بنی اسرائیل سے، یہ امیین میں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے ان کی بات مان لیں، کیسے ان کے سامنے جھک جائیں؟ ظاہر بات ہے کہ نبی کو نبی ماننے کے بعد تو سرے تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو بھی رسول تمہیں دے اسے لو، پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور جس سے روک دے رک جاؤ، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اس کے لیے ان کا وہ نفس امارہ تیار نہیں ہوا، اس کے تکبر اور ان کا جو عجب تھا وہ عجب جو ہے بات نہیں، وہ ان کے آڑے آ گیا۔ اسی طریقے سے شہوات، خواہشات، تعصبات، اس کے حجابات پڑ جاتے ہیں، وہ غلط نظریہ، وہ غلط فلسفہ، آپ غلط نظریات کو بھی اس میں ایڈ کیجئے، شہوات نفس، خواہشات نفسانیہ اور نظریات، باطل نظریات، ان کا بھی تانا بانا ایسا بن جاتا ہے کہ نور فطرت جو ہے وہ حجابات میں آ جاتا ہے۔ اب یہ حجابات اٹھانے پڑیں گے، ایک ایک کر کے یہ پردے اٹھائیں گے تو اندر سے وہ نور فطرت جو ہے وہ ظاہر ہوگا، برآمد ہوگا۔ اب اس نور فطرت کو ظاہر، اب اس کے لیے مجھے دوسرا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، ایک شے پوٹینشلی موجود ہے لیکن اسے ایکچول شکل دینے کے لیے، عربی میں اسے کہتے ہیں بالقوہ، ایک چیز موجود ہے لیکن بالفعل اس کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی تحریک آئے، سویا ہوا ہے اسے جگایا جائے، ڈارمنٹ ہے کوئی حقیقت لیکن اس میں حرکت پیدا کی جائے، کوئی شاید بالقوہ موجود ہے لیکن اس کو بالفعل بنایا جائے۔ اس کے لیے جن لوگوں نے کیمسٹری وغیرہ پڑھی ہے، کیٹالیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں کہ دو اجزاء ہیں کسی کیمیکل چینج کے، دونوں موجود ہیں لیکن کوئی چیز درکار ہے اور وہ چیز کنزیوم نہیں ہوتی اس چینج کے اندر، اس کیمیکل ریئیکشن میں وہ چیز جو کی تو رہتی ہے، لیکن اس کیمیکل جو ریئیکشن ہے اس کو شروع کرنے کے لیے وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس مثال کو اگر سامنے رکھیں گے تو بالکل اب بات سامنے آ جائے گی کہ نور ایمان در حقیقت تو نور فطرت کی شکل میں ہر شخص کے باطن میں موجود ہے، البتہ اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے، اسے فعال کرنے کے لیے، اسے حرکت میں لانے کے لیے نور وحی کی ضرورت ہے۔ یہ نور وحی ہے کہ جو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اسے ایکچول ایک شکل میں فعال صورت کے اندر بناتا ہے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہترین جو بات آئی ہے قرآن مجید میں وہ سورہ شورا کے آخر میں ہے. سورہ شورا میں فرمایا حضور کے بارے میں یہ مضمون ذرا نازک ہو جائے گا، لیکن ایمان کی ماہیت پر گفتگو نہیں ہو سکے گی جب تک کہ میں یہ بات بھی آپ کو بتا نہ دوں. مضمون نازک ہے، احتیاط کے ساتھ یہاں سے ہمیں گزرنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی اسی طرح، یہ بعد میں بیان کروں گا یہ اسی طرح سے مراد کیا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر میں سے ایک روح کی وحی کی. اب یہ الفاظ شدید اور مشکل ترین الفاظ ہیں قرآن مجید کی، جو حکمت کی ٹرمینالوجی ہے. قرآن مجید کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جو احکام کی ٹرمینالوجی ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے اس کے حکمت اور فلسفے کی. یہ لفظ امر، لفظ وحی، یہ تمام الفاظ جو ہے یہ قرآن مجید کی حکمت کی انتہائی بنیادی اصطلاحات ہیں. اور اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ چونکہ ذوق نہیں رہا اور لوگوں کے اندر ان مضامین کے لیے وہ اشتیاق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ان کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کا مادہ نہیں ہے، لہذا بہت ہی یوں سمجھیے کہ محجوبیت ہے، بہت ہی ایک بود اور فقی کی کیفیت ہے، اچھے بھرے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذوق موجود نہیں ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا 3-4 سال قبل، حکمت قرآن میں وہ شائع ہوا تھا. میں حقیقت انسان کے موضوع پر مضامین کا ایک سلسلہ لکھنا چاہتا تھا، 2 قسطیں لکھی گئی تھیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ دوسری قسط میں میں نے ان 4 الفاظ کی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک کیفیت تھی مجھ پر ایسی تاریخ کہ وہ میرے قلم سے 4 الفاظ جو ہیں، امر، کلمہ اور روح اور وحی، پھر نور، ان الفاظ کی جو حقیقت ہے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید خود واضح کر دیتا ہے اپنی بنیادی اصطلاحات کو، لیکن تدبر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. یہ حکمت قرآن کا پرچہ ہے 1985 کا، تو یوں سمجھیے کہ 2.5 سال پہلے یہ مضمون چھپا ہے ہمارے ہاں، 2.5-3 سال پہلے. لیکن یہ کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، جن حضرات کو بھی اشتیاق ہو وہ پرچہ کہیں سے حاصل کریں اور پڑھیں. تو اس بات کو یہاں جو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس چھوٹے سے ٹکڑے میں 3 الفاظ آئے ہیں، وحی، روح اور امر. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ میں ذرا بعد میں ان کی وضاحت کروں گا. اب آگے سنیے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کتاب ہوتی ہے اور کیا ایمان ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا بہت نازک مقام ہے، ادب گاہی زیر آشما، زیر در زیر زمین از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزید اینجا. تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے اور معاملہ مشکل ہے. خوشدار کے رہبر دمے تیغش قدم رہا، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ جو ہمیں کرنا پڑے گا. پہلے ترجمہ کیا ہے، ما کنت تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو ادراک نہیں تھا، آپ کو شعور نہیں تھا، مل کتاب ولا ایمان، نہ اس کا کہ کتاب کیا ہوتی ہے نہ اس کا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں، جہاں تک تو کتاب کیا ہوتی ہے اس کا علم نہ ہونا، اس کو تو سب مان لیں گے، بڑی آسانی سے مان لیں گے. حضور امی تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا دنیاوی اعتبار سے سیکھا نہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ امیین میں سے تھے جن کے ہاں کوئی وحی آسمانی، کوئی کتاب موجود نہیں تھی. اگر آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو پیدائشی سے جیسے ہم نے قرآن کا نام سنا ہوا ہے، آپ نے بھی تورات کا نام سنا ہوتا. چاہے کسی نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن ہر مسلمان قرآن کے نام سے تو واقف ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، قرآن ہے. لیکن حضور تو پیدا ہوئے قریش میں، بنی اسماعیل میں، جن کے پاس نہ قرآن، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، کوئی کتاب ہی نہیں. 2000 برس بیت گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے حضور تک، 2000 برس کا کم سے کم جو ہے فصل ہے، اور اس میں کوئی یعنی بلکہ زیادہ کا فصل ہوگا، 2500 برس کا لگ بھگ، یا 2500 برس کا، کیونکہ 2000 برس تو ہے یعنی جو ایکسوڈس ہوا ہے، بنی اسرائیل جو نکلے ہیں مصر سے، خروج ان کا، اور حضور پر وحی کی کا آغاز، اس میں 2000 کا فصل ہے. 1300 قبل مسیح میں حضور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، اور ظاہر بات ہے تورات اس کے بعد ملی ہے جبکہ سیرائے سینا میں خیمہ زن تھے، تب جو ہے تورات آپ کو ملی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا. تو یوں سمجھئے کہ تقریباً 2000 برس کا فصل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل ان کے درمیان جو ہے 300-400 برس کا کم سے کم فصل یہ ہوگا. تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ 2500 برس سے تقریباً اس قوم کے اندر نہ وحی نہ کتاب نہ رسالت نہ نبوت امیین اس بنا پر ہے. تو ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، یعنی کتاب آسمانی، کتاب سماوی، اللہ تعالی کی کتاب. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی اور اس میں کسی اشتباہ کی، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. لیکن آیا حضور ایمان سے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نابلغ تھے وحی کے آغاز سے پہلے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. اب اس کو یوں ادا کیا گیا ہے، بعض علماء نے یہ کہا کہ ایمان اجمالاً تو موجود تھا، تفصیلاً بعد میں ہوا جبکہ وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا. یہ ایک انداز ہے تعبیر کا کہ کچھ نہ کچھ فرق واقع ہوا ہے وحی کی آمد سے پہلے کی جو کیفیت تھی ایمان کے اعتبار سے، اور وحی کے آمد کے بعد جو کیفیت ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی ایمان کے اعتبار سے، کوئی نہ کوئی نوعیت تبدیل ہوئی ہے، جس کو کہ انہوں نے تعبیر کیا ہے اجمال اور تفصیل سے. کہ اجمالاً ایمان موجود تھا، تفصیلاً جب وحی نازل ہوئی اور قرآن کا آغاز ہوا، وحی کے نزول کا آغاز ہوا، تب وہ تفصیلاً آپ کو ایمان حاصل ہوا. میں اسی کو دوسرے انداز میں تعبیر کر رہا ہوں کہ ایمان پوٹینشلی موجود تھا، ایکچوئل فارم اس نے استعمال کی ہے، صورت اختیار کی ہے، فارم اختیار کی ہے وحی کی آمد کے بعد. کیونکہ بالفعل وہ باہر ظاہر بات ہے بالقوہ تو موجود ہے، روح محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم وہ معرفت خداوندی جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بند ہے. لیکن یہ کہ اب اس کو وہ جو وحی کا آئینہ سامنے آیا ہے، وہ نور وحی جب آئی ہے تو اس نے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اس کو بیدار کیا ہے، اس میں حرکت پیدا کی ہے. یہ جو احتجاج ہے اس کا، یہ جو اس کی تحریک ہے، یہ جو اس کی ایکچولاشن ہے، یہ جو اس کی ایکٹیویشن ہے، یہ ہے کہ در حقیقت وحی کے ذریعے ہوئی. اسی کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ ایمان کے ان دو اجزاء کے مابین ربط و تعلق یہ ہے. بالقوہ ایک شے موجود ہے، تیل میں بھڑک اٹھنے کی، جلنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو ڈی ایس لائی دکھانی پڑتی ہے تب وہ جلتا ہے. پیٹرول کا حال بھی یہ ہے کہ بہرحال ڈی ایس لائی قریب نہیں آئے گی تو جلے گا نہیں. بالقوہ موجود ہے اس میں جلنے کی صلاحیت، لیکن اس کو بالفعل جلانے کے لیے ڈی ایس لائی کی ضرورت ہے. اسی طرح فطرت انسانی کے اندر وہ جو نور معرفت ربانی ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایکچولاز کرنے کے لیے، بالفعل اس کے ظہور کے لیے نور وحی کی ضرورت ہے. یہ نور وحی ہے جو اسے جگاتا ہے، جو اسے بیدار کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس پوٹینشل کو ایکچول کی شکل اختیار کراتا ہے، اس میں ذریعہ بنتا ہے، وہ نور وحی ہے. ان دو نوروں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ ہو، یہ ہو کی ضمیر کدھر ہے؟ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ وحی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، یہ ہے جسے ہم نے نور بنایا ہے. ولکن جعلناہ ہو نورن، یہ نور وحی یہ ہے در حقیقت کہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو وہ پوٹینشیل ایمان تھا اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی ہے. ولکن جعلناہ نوراً نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہی نور وحی ہے جس سے کہ مختلف لوگوں کے اندر، ان کی فطرت کے اندر مزمر جو نور، کہ یہ وہی نور وحی ہے کہ ہر انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جو نور ایمان مزمر ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، اسے بیدار کرے گا، اسے ظاہر ہونے کی علم میں مدد دے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب یہ کیفیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ آپ محبت وحی بن چکے، جبکہ اس وحی کے ذریعے سے، نور وحی کے ذریعے سے آپ کا نور فطرت پورے طور پر جگمگا اٹھا، اور نور اعلی نور کی کیفیت جو پیدا ہوئی، اب اس کے ذریعے سے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، ممکن ہے بعض حضرات کو برا لگے، لیکن میں تو یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ اب آپ مجسم نور بن گئے.
یہ نور ایمان جو ہے یہ آپ کے وجود میں اس طرح سرایت کر گیا ہے. در حقیقت اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو نور ہے باطن کا نور ایمان، یہ میرے اور آپ کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کی ایک رمق ہے، ٹمٹماتی ہوئی سی، وہ ایک بتی ہے، کبھی ذرا روشن ہو جاتی ہے، ہم کہیں کسی خیر کے کام کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وہ مدھم ہو جاتی ہے، پھر ہمارے اوپر جو ظلمات نفسانیہ ہیں ان کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو صحیح اندر، لیکن یہ کہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس شان کے ساتھ اب پیدا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے تو تخیل اور تصور سے بھی ماورا ہے. اس نور کی کتنی قوت ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیل سے بہت زیادہ واضح فرما دیا ہے کہ جو سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں جو مضمون آتا ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو نور عطا ہوگا، یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ سورہ حدید میں بھی الفاظ آئے اور سورہ تحریم میں بھی آئے. میدان حشر میں نور ہوگا لوگوں کا جو ان کے آگے اور داہنی طرف ظاہر ہو جائے گا، دوڑتا ہوا ہوگا. یہ نور کون سا ہے؟ وہی نور ایمان اور نور اعمال صالحہ جو دنیا میں لوگوں نے حاصل کیا تھا. البتہ ان میں فرق و تفاوت کیا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، اس کو حضور نے یہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض لوگوں کا نور تو بس اتنا سا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. وہ جو پل صراط کا نقشہ وہاں کھینچا گیا ہے، میدان حشر کا کوئی بہت ہی خوفناک مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے کہ اس میں جس کے قدم ڈگمگائے اور جو ٹھوکر کھا گیا وہ جہنم کے اندر پہنچ گیا، تو وہ جو مرحلہ ہے اس میں جسے اتنی روشنی بھی مل گئی وہ بھی بہت خوش نصیب ہوگا کہ ٹارچ کی روشنی کے مانند کہ آدمی کم سے کم پگڈنڈی دیکھ لیتا ہے، راستہ دیکھ لیتا ہے اور اس سے اپنی وہ منزل طے کر جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا وہ نور اتنا ہوگا کہ جیسے مدینے میں وہ ہو اور صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ جائے. اب صنعاء کا آپ تصور کیجئے، یمن کا دارالخلافہ، تو یہاں سے وہ نور جو ہے وہ صنعاء تک دیکھا جا سکے، اتنا وہ نور، اس کی وہ انٹینسٹی، اس کے اندر وہ قوت اور شدت ظہور. تو ظاہر بات ہے فرق و تفاوت رہے گا ایمان ایمان کا، کہاں ہمارا ایمان، کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان اور کہاں محمد الرسول. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نور ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نور مجسم کا لفظ بھی استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اس لیے کہ یہ در حقیقت یہ لفظ اس کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نور جو ہے نور ایمان جو پیدا ہوا ہے اس کی شدت، اس کے اندر قوت کتنی ہے. آپ چونکہ بلب کے لیے بھی پاور استعمال کرتے ہیں، یہ اتنی پاور کا ہے اور اتنی اس کے اندر طاقت ہے، تو ظاہر بات ہے وہی فرق و تفاوت ہے کہ وہ پورے وجود کے اندر سرایت کر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو طبع بشری ہے موجود ہے، بالفعل ہے، فی الحقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ مؤثر نہیں رہی. وہ اس قدر مغلوب ہو چکی ہے اس نور ایمان سے اور نور معرفت خداوندی سے کہ اب وہ گویا کہ کل عدم ہے، ہے موجود. آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کی ضروریات ہیں بشری، آپ کی جتنی بھی احتیاجات ہیں وہ سب ہیں، لیکن ان میں وہ طاقت اب نہیں رہی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کروا لے، یہ نفس کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائے. اب انہیں حقائق کو واضح کرنے کے لیے مختلف اسلوب ہیں جو اختیار کیے گئے. مثلاً ایک وہ اسلوب ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب لوگ سوچ میں پڑ گئے، انسان تو حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک کسی نے بڑی ہمت کی، اور بہت ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ ہمت اور جرت نہ کرتے تو یہ جو ہمیں یعنی ایک موتی ملا ہے معرفت کا اور علم کا، وہ کیسے حاصل ہوتا. تو کسی نے سوال کر لیا، حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، اقبال نے یہی سے وہ تصور جو ہے وہ اخذ کیا ہے کہ ہے تو ہر ایک کے ساتھ شیطان، لیکن خوشتر عام باشد مسلمانش کنی. اور اس کے لیے ذریعہ کیا ہوگا وہ دوسرا مصرع میں اس وقت نہیں پڑھ رہا کہ مسلمان بنانے کا شیطان کا، اپنے شیطان کو مسلمان بنانے کا ذریعہ کیا ہے، وہ میری تقریر کے دوسرے حصے میں آئے گا کہ حصول ایمان کے ذرائع کیا ہیں، افزائش و پیدائش ایمان کے ذرائع. اس وقت میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ کوئی شیطان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ آپ اپنے انسان یا بشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کس قدر نص قطعی کے ساتھ اور زور دے کر کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد هل كنت الا بشر الرسول، بڑی وضاحت کے ساتھ. تو اس کی نفی نہیں کی، لیکن اب اس کا مؤثر نہ ہونا، میری وہ طبع بشری مؤثر نہیں ہے، وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ میرے اس نور ایمان کے اوپر ایک لمحے یا ایک لہجے کے لیے بھی اس کا غلبہ ہو جائے، لہذا گویا کہ وہ معدوم کے درجے میں ہے لیکن نہیں ہے. وہ مجھے غالب کا مصرع یاد آ گیا، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، بظاہر تو ہے واقعتاً ہے لیکن اپنے تاثیر کے اعتبار سے، اپنے مؤثر ہونے کے اعتبار سے معدوم کے درجے میں ہے، بالفعل نہیں ہے. یہی ہے معاملہ کہ وہ نور ایمان جو ہے اس نے اس طرح پرمیٹ کیا ہے وجود محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اگر یوں کہا جائے اس معنی میں کہ آپ نور مجسم ہے تو ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ فرق و تفاوت رہے گا تو اب کس آیت کو ذہن میں رکھیے، میں نے دو آیتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں ماہیت ایمان کو بیان کرنے کے لیے. ایک تو اجزاء کو بیان کر رہی ہے تمثیل، اس نور ایمان کے دو اجزاء ہیں نور فطرت نور وحی، ان کے درمیان ایک نسبت جیسے کہ تیل اور دیا سلائی، کہ تیل میں صلاحیت ہے بھڑک اٹھنے کی، بالقوا تو اس میں موجود ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو آگ دکھائی جائے. البتہ کسی تیل کو جو ہے بڑے جتن کے ساتھ جو ہے وہ آگ دکھانا پڑتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ہے کہ دور سے وہ خود گویا کہ آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ فرق و تفاوت ہوگا انسانی طبائع کے اندر. لیکن دو اجزاء ترکیبی جو ہے اس نور ایمان کے، نور فطرت نور وحی، یہ وہاں گویا کہ اسٹیبلش ہوئے، اور اسی کو اس آیہ مبارکہ میں، اس لیے کہ اگر عام انسانوں کے حوالے سے میں بیان کرتا تو شاید وہ بات مضمون اپنی پوری شدت کے ساتھ آپ کے سامنے نہ آ سکتا. یعنی یہ معاملہ وہ ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اس قدر صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بظاہر تو الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کو ہم ظاہر الفاظ پر اگر محمول کریں تو ہمارا جو معاملہ ہے ایمان مشتبہ ہو جائے گا، ہمارا اپنا ایمان. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا یا آپ جانتے ہی نہیں تھے ایمان کسے کہتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ کسی درجے میں بھی مناسبت رکھنے والی نہیں ہے. لیکن قرآن کے الفاظ یہی ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. نہ کتاب، کتاب سے مراد شریعت، کتاب آسمانی جو بھی تورات یا انجیل کی شکل میں دی گئی، آپ کو کچھ پتا نہیں تھا، آپ نے پڑھا نہیں تھا، مطالعہ نہیں کیا تھا، آپ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، آپ خود بھی امی تھے اور امیین میں سے تھے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، لہذا ما كنت تدري ما الكتاب، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں. ولل ایمان، یہ ہے وہ لفظ کہ جس پر ایک دفعہ آدمی چھٹک جاتا ہے، اور یہاں کچھ نہ کچھ وضاحت کرنی پڑے گی. وہ وضاحت جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک یہ ہے اجمالاً تھا، تفصیلاً اب ہوا، میں اسے بیان کر رہا ہوں اس انداز میں، پوٹینشل تھا، بالقوا تھا، بالفعل اب وجود میں آیا ہے. اس نور وحی نے، وہ آئینہ نور وحی جب سامنے آیا ہے، آئینہ قلب محمدی کے، تو پھر وہ جگمگا اٹھا. یہ ہے وہ بات جو یہاں بیان کی گئی، ولیکن جعلناہ نوراً. اب یہ ہو کی ضمیر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ وحی کی طرف ہے، تو نور وحی ثابت ہوا اس سے. ولیکن جعلناہ نوراً نہدی بہی من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. یہاں وہ الفاظ میری زبان پر آئے تھے، اب اے نبی جب آپ کا وہ کامل اور صاف ترین اور شفاف ترین نور فطرت جگمگا اٹھا ہے نور وحی سے، اب آپ جو ہیں اپنے اس نور ایمان کی شدت ظہور کے سبب سے اب آپ ذریعہ ہدایت بن گئے ہیں، اب آپ گویا کہ مجسم نور ہے، منارہ نور جس کو کہ کہا گیا ہے سراجا منیرا، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و انک لتہدی الی صراط مستقیم. اب آپ کو دیکھ کر بھی لوگوں کو نور ہدایت حاصل ہوگا، آپ کی صحبت سے یہ نور ایمان جو ہے لوگوں تک پہنچے گا، اب آپ ذریعہ بنیں گے. آپ کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں، قرآن بھی آپ ہی کے ذریعے سے جائے گا لوگوں تک، اور پھر یہ کہ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ خود آپ کی پوری شخصیت جو اس نور وحی سے جگمگا اٹھی ہے، اب یہ ذریعہ بنے گی لوگوں کے لیے ہدایت کا. تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. اب آئیے سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اب اس سے اس بات کو سمجھیے ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل ہوئی ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے اہل ایمان. اب اہل ایمان میں اولین کون ہے؟ ابو بکر ہیں، علی ہیں، خدیجہ ہیں، زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن یہ کہ اب یہاں سے کڑی وہ آگے چلی ہے، لیکن یہاں اس آیت کے بارے میں اس ماہیت ایمان کی حقیقت سے ایک اور بات سمجھیے. وہی وحی ہے جو کسی اور کے سامنے آتی ہے تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہی وحی ہے جس کو کوئی سنتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے سنا، یہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہیں جب قرآن سنایا گیا ان کی کیفیت یہ ہو گئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وہی قرآن ہے جو مکے میں حضور خود بنفس نفیس سنا رہے ہیں، مجموعوں میں سنا رہے ہیں، گلیوں میں سنا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کام کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں یا روئی ٹھوسی ہوئی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور متاثر نہیں ہوتے. معلوم ہوا سارا فرق انسان کے اندر کا ہے، وہی نور وحی ہے. لیکن اچھا، ایک اور میں نے سورہ حدید کے ضمن میں یہ واقعہ بھی میں بیان کیا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر کے دور خلافت کا واقعہ ہے. ایک وفد اسی طرح حاضر ہوا، ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا اور ان کی کیفیت بھی وہی ہو گئی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اس وقت، اب یہ ایک اس کو اندر تواضع سمجھیے، اپنے اس یعنی کم ہونے کو ظاہر کرنا، تکبر کے برعکس ایک انسان کے اندر جو ہے تواضع ہو، اس طرح کی بات ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے وہ میں بعد میں آپ کو عرض کروں گا، کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاکذا کنا حتی قست القلوب، اسی طرح ہم بھی ہوتے تھے کہ قرآن کی آیت سنتے ہی ہمارے دلوں میں تراتم ہوتا تھا، ہمارے جذبات میں طوفان آتا تھا، اور اسی کا ظہور ہوتا تھا کہ آنکھوں میں نمی آتی تھی، آنکھوں کے اندر سے جو ہے جھڑی لگ جاتی تھی آنسوؤں کی. ہاکذا کنا، جو آج تمہارا حال ہوا ہے لوگوں، یہی حال ہمارا ہو جاتا تھا، حتی قست القلوب، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے. اب یہ معاملہ جو ہے حضرت ابو بکر کا، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک متوازعانہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، خاکساری کا انداز بھی ہو سکتا ہے. ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے پہم سنتے رہنے سے اس کے اندر وہ جو پہلا ایک ہوتا ہے اس کی تاثیر کا معاملہ، بسا اوقات وہ باقی نہیں رہتا. ایسا تو ہوگا کبھی کسی اور، جو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی اور مقام پر جس سے اس سے پہلے آپ گزر گئے ہو، بغیر کسی خاص تاثر کے آپ وہاں رکے اور تاثر جو ہے وہ بند جو ہے اندر کا وہ کھل جائے اور وہ کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے آج وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ نفس انسانی کے معاملات ہیں. بہرحال یہ اب میں جو اس سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہی وہی ہے، افراد کے مابین فرق، وہی وہی ہے، ایک فرد کی اپنے مختلف اوقات کی کیفیات کے مابین فرق. اس کو ذہن میں رکھیے، اس سے بات جو ہے معلوم ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس شان کے ساتھ بیان کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ جب حضرت جبرائیل آئے ہیں غار حرا میں تو حضور یہ سمجھتے کہ کوئی جن ہے، بھوت ہے، پریت ہے، ڈر جاتے. وہ چیز کون سی تھی جس نے گواہی دی کہ یہ جن نہیں ہے، بھوت پریت نہیں ہے، کوئی بدروح نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے اور یہ کلام الہی ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی گواہی دینے والا تو قلب محمد ہی ہے، پہچاننے والے تو وہی محمد رسول اللہ ہیں. معلوم وہ اصل شے باطن کی ہے، اصل شے یہاں تھی، وہ فطرت اتنی سلیم تھی، جس کو کہ ایک جگہ پر فرمایا گیا قرآن مجید میں الا من اتى الله بقلب سلیم، تو سلیم دل، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے، یہ دل مقدر نہ ہو جائے، یہ آئینہ قلب جو ہے اس پر گردہ نہ آ جائے، اس پر کوئی حجابات نفس کے یا غلط خیالات کے، شہوات کے، من گھڑت توہمات کے، کوئی اس کے اوپر پردے نہ پڑ جائیں. قلب محمدی اتنا سلیم تھا، اتنا صحت مند تھا، اتنا درست تھا، وہ آئینہ قلب محمدی، اتنا وہ چمک والا تھا اور دمک والا تھا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ کہیں یہ کوئی مدروح تو نہیں ہے، یہ کہیں کوئی جن تو نہیں آ گیا ہے مجھے دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ دیکھا اور پہچانا اور اس کی دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے. لہذا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اسی کیفیت کا عکس آپ کو نظر آئے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ میں نے بارہا کہا ہے، صدیقیت نبوت کا عکس ہوتی ہے، اور صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کامل ہے. عکس اکبر کہہ لیں، عکس کامل کہہ لیں. بالکل یہی شان حضور نے گواہی دی حضرت ابوبکر کے ایمان کی کہ میں نے اپنی دعوت جس شخص کے سامنے بھی رکھی، جس شخص کے سامنے بھی رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، کچھ سوچا ہے کیا کہہ رہے ہیں، فرشتہ آیا ان کے پاس کیا بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو سنا نہیں، ما سمعنا بہذا فی الاولین، ہم نے تو پچھلوں میں یہ بات سنی نہیں، ہمارے ہاں یہ روایت ہی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کوئی سو تو نہیں گئے تھے، کوئی خواب تو نہیں دیکھا آپ نے. کوئی سو طرح کی باتیں پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی آدمی کر سکتا ہے کہ کوئی مغالطہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ہیلوسینیشن تو نہیں ہو گئی تھی، یہ ایسے ہی کوئی آپ کا اپنا ذہن کی اختراع تو نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی بدروح آ گئی ہو. نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے رکھا کچھ نہ کچھ تردد اسے ضرور ہوا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا تردد نہیں ہوا. سوال یہ کہ یہ کیا شے ہے؟ یہ شے ہے وہی فطرت اور فطرت کا فرق. فطرت کے اندر اگر تو وہ صلاحیت اور اس کی سلامتی جو ہے برقرار ہے، وہ اپنی اصل پر قائم ہے، تو اس میں تو گویا کہ صورت وہی ہے کہ نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا سا چھیڑ دینے کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ چیز جو ہے خود بخود موجود ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر وہ حجابات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خارجی ہو داخلی ہو، داخلی حجابات ہے انسان کی اپنے نفس کے اندر تکبر ہے، اپنا عجب ہے، اپنی برتری کا احساس ہے، شہوانیت ہے، خواہشات نفسانیہ ہیں، زندگی دولت کی طلب ہے، اور خارجی یہ ہو سکتے ہیں کہ ماحول کے اندر، ماحول ایسا ہے کہ ذرا سی بھی اگر یہ بات کی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تمہیں ستایا جائے گا، مارا جائے گا، بہت سے اسباب سے وہ. اور اسی طریقے سے کوئی نظریہ باطلا کسی کے دماغ کے اوپر فرائیڈ کا خناس سوار ہو گیا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس پردے کو اٹھانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے. کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلاسفی جو ہے وہ گھس گئی ہے، تو جب تک اس کا جو تانا بانا ہے، جو حجاب بن گیا ہے اب اس کے دل کے اوپر، اس کی اس فطرت کے اوپر، جب تک کہ اس تانے بانے کو رفع نہ کیا جائے گا، وہ اندر کی جو فطرت کے اندر مزمر جو حقیقت ہے اس کو آپ سامنے نہیں لا سکیں گے. لہذا اس کا جو فرق و تفاوت ہے وہ در حقیقت افراد کی اپنی باطنی کیفیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ نور ایمان کے اجزائے ترکیبی دو ہیں، نبی سے لے کر ہر انسان تک، اگرچہ اس میں فرق پڑے گا کوانٹیٹیٹیولی، مقدار کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے، چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں ہم اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماہیت جو ہے، اس لیے لفظ ماہیت آج کے عنوان میں استعمال کیا گیا تھا، ایک ہے کمیت ایک ہے ماہیت، ماہیت وہی رہے گی ایمان کی، کمیت کے اندر اس کا فرق پڑ جائے گا. اور اسی طریقے سے لوگوں کی اپنی داخلی کیفیات کے اعتبار سے ایمان کے لیے جو جتن کرنے پڑیں گے، جو محنتیں کرنی پڑیں گی، ان میں فرق و تفاوت ہوگا، لیکن ماہیت ایمان نہیں بدلے گی. وہ یقین قلبی والی بات، اگر جو ایمان جس کی ہم بحث کر رہے ہیں، اس کے یہ دو اجزاء لازماً رہیں گے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی، اور ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے، جس سے سورہ نور میں فرمایا گیا نور علی نور. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم اجعلنا من الراشدین. آمین یا رب العالمین.